بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلی العظیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ واللیل کی آیات 1-11 کی تلاوت کر رہے تھے، قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے اردو .sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرمائیں گے، اور مقدس دفاع ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تین افراد کے سوا کسی سے اپنی حاجت طلب نہ کرو، دیدار سے، صاحب مروت سے اور خاندانی آدمی سے۔ آپ فرماتے ہیں، پرہیز کرو ایسے افعال سے جس کی وجہ سے تمہیں معذرت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ مومن کبھی غیر مناسب عمل نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو معذرت خواہی کرنی پڑتی ہے، لیکن منافق ہر روز غلطیاں کرتا ہے اور معذرت خواہی کرتا پھرتا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایران پر مسلط کی گئی 8 سالہ جنگ میں ایران کے مقابلے میں عالمی سامراج تھا جو صدام کی ہر طرح سے مدد کر رہا تھا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے اپنے دورے نیو یارک میں متعدد ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات کی ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اور یمنی عوام نے 21 ستمبر کے انقلاب کی 7ویں سالگرہ کی مناسبت سے صوبہ سادہ میں وسیع پیمانے پر ریلیاں نکالی ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایران پر مسلط کی گئی 8 سالہ جنگ میں ایران کے مقابلے میں عالمی سامراج تھا جو صدام کی ہر طرح سے مدد کر رہا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ہفتہ دفاع مقدس کی آمد کی مناسبت سے دفاع مقدس کے کمانڈروں اور جاں بازوں سے ملاقات میں فرمایا کہ دفاع مقدس کے حقائق کو دنیا والوں اور نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران پر مسلط کی گئی جنگ کوئی اچانک حملہ نہیں تھا، بلکہ صدام کی پشت پر عالمی سامراج تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایران کے انقلابی اور اسلامی نظام پر سامراجی حکومتوں کا حملہ غیر فطری نہیں تھا، کیونکہ یہ حکومتیں ایران کے اسلامی انقلاب سے سخت چراغ پا تھیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سامراجی طاقتیں سمجھ رہی تھیں کہ یہ انقلاب صرف سامراجی طاقتوں کی ایک وقتی سیاسی شکست نہیں ہے، بلکہ اسلامی انقلاب تسلط پسندانہ نظام کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ امریکی حکام کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ایران کے عوام اس دور کی امریکہ جیسی بڑی طاقت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، اسی لیے امریکہ نے ایرانی عوام سے انتقام لینے کی ٹھان لی اور اس نے طبس کے ناکام ہوائی حملے کے ذریعے کودتا کرانے اور ایران کے اندر اقوام کو اکسانے جیسے اقدامات کیے، لیکن جب اس کو کوئی نتیجہ نہیں ملا تو اس نے صدام کے ذریعے جنگ مسلط کرا دی۔ لیکن ایران کے عوام نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے سبھی منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری نے کہا ہے کہ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ دفاع مقدس کے یادگار کارنامے فراموش کر دیے جائیں۔ جنرل باقری نے ہفتہ دفاع مقدس کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی سے سابق فوجی کمانڈروں اور دفاع مقدس کے جاں بازوں کی ملاقات کے دوران کہا کہ دفاع مقدس نے ایرانی عوام کی شناخت، سلامتی اور عزت و شرف کو ضمانت فراہم کی تھی، اور دفاع مقدس نے اسلامی انقلاب کی اعلیٰ قدروں کو غیر متزلزل بنا دیا تھا۔ واضح رہے کہ کل سے ایران میں ہفتہ دفاع مقدس کا آغاز ہو رہا ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے اپنے دورے نیو یارک میں متعدد ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات کی ہے، اور اس درمیان انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ ارادہ رکھتا ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات ثقافتی اشتراکات کی بنیاد پر تاریخی نوعیت کے ہیں اور دونوں قومیں ایک دوسرے کو ایک خاندان تصور کرتی ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ تعاون کی توسیع میں کسی بھی حد کا قائل نہیں ہے، اور وہ مختلف شعبوں من جملہ تجارتی، اقتصادی، توانائی اور حمل و نقل میں دو طرفہ تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے پاکستان میں آنے والے تباہ کن سیلاب پر افسوس اور پاکستان کی قوم سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران مصیبت کی اس گھڑی میں اپنی توانائی کے مطابق پاکستانی عوام کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر 5 دنوں میں اس دوسری ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اور ایران ایک ہی خاندان کے افراد ہیں۔ ہم اپنے دوست اور برادر ملک ایران کے ساتھ ہر ممکنہ حد تک خصوصاً اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے دورے نیو یارک میں مختلف ادیان الہی کے رہنماؤں سے ملاقات میں بھی کہا کہ ادیان الہی کے درمیان کسی بھی طرح کی لڑائی و کشیدگی ان ادیان الہی کے نقصان میں ہے، اور اس کے نتیجے میں سماج اور معاشروں میں الہادی افکار پنپنے شروع ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی فوری طور پر ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے جنرل اسمبلی کے 77ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے سے باز آ جائے اور افغان لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے نہ روکے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے اتوار کے روز بھی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کا ضائع ہونے والا موقع دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان انتظامیہ لڑکیوں کو 6ٹی کلاس سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک ایسے وقت جب ایران کے بیشتر عوام مہسا امینی نام کی خاتون کے انتقال پر صدمے میں ہیں، اور اس سلسلے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ اور میڈیکل بورڈ کی تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں، پچھلے 2-3 دن سے تہران سمیت بعض شہروں میں کچھ عناصر نے صورتحال کا غلط فائدہ اٹھا کر اور غیر ملکی طاقتوں اور ایجنٹوں کی ایما پر پرتشدد مظاہرے کیے ہیں۔ تہران کی پولیس نے گزشتہ جمعرات کو مہسا امینی نامی خاتون کو ایک پولیس اسٹیشن منتقل کیے جانے اور پھر اچانک اس کی طبیعت بگڑ جانے کے بعد اپنی پریس ریلیز میں وضاحت کی کہ مہسا امینی نام کی خاتون کو کچھ اخلاقی نکات بتانے اور معاشرے کے اصولوں سے آشنا کرنے کے لیے پولیس کے ایک تربیتی مرکز منتقل کیا گیا تھا، جہاں اس کو دل کا عارضہ لاحق ہوا اور فوراً اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود وہ انتقال کر گئی۔ اس تلخ واقعے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے فوراً ہی وزیر داخلہ احمد وحیدی کو حکم دیا کہ وہ واقعے کی وجوہات اور تفصیلات سے فوراً آگاہ کریں اور اس سلسلے میں مکمل تحقیقات انجام دیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے مہسا امینی کو اپنی بیٹی بتایا اور کہا کہ جلد سے جلد اس کی موت کی وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا۔ ایسی صورت میں جب ایران کے سبھی اعلی عہدیدار مہسا امینی کی موت کی وجوہات اور اس واقعے کی مکمل تحقیقات پر زور دے رہے ہیں، ایران کے دشمن کچھ غیر ملکی میڈیا کے اکسانے اور اغیار کے بعض منظم اور تربیت یافتہ عناصر نے ایران کے بعض شہروں میں پرتشدد مظاہرے شروع کر دیے۔ مشہد میں ایک پولیس اہلکار کو ایسے ہی عناصر نے پیٹرول چھڑک کر زندہ جلانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اس کے جلتے ہوئے کپڑوں کی آگ کو بجھا دیا۔ ایران کے شمالی شہر رشت میں بھی کچھ بلبائیوں اور فتنہ گروں نے ایک مسجد کو آگ لگا دی جو ایرانی عوام کے عقائد اور ثقافت سے کسی بھی طرح میل نہیں کھاتا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان مظاہروں میں کچھ ایسے عناصر شامل ہیں جنہیں باہر سے ٹریننگ دی گئی ہے۔ ہمدان میں ایک امام زادے کے روزے کو بھی آگ لگا دی گئی، جبکہ کئی شہروں میں بلبائیوں نے پولیس اہلکاروں پر حملے کیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے قومی پرچم کی بے حرمتی، ایمبولینسوں کی توڑ پھوڑ اور با پردہ خواتین پر حملہ کرنا، یہ سارے ایسے اقدامات ہیں جن سے بخوبی نشاندہی ہوتی ہے کہ مہسا امینی کی موت کو بہانہ بنا کر اسلامی جمہوریہ ایران اور ایرانی عوام کے دشمن ایران کے اندر بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، جنہیں مہسا امینی کی موت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال میں سعودی عرب، برطانیہ اور امریکہ کے ذرائع ابلاغ، جن میں سعودی چینل ایران انٹرنیشنل اور بی بی سی پیش ہیں، بلبائیوں کو اکساتے رہے، جبکہ انقلاب دشمن منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او سے وابستہ چینل بھی مظاہروں کے دوران آگزنی، جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ نیز با پردہ خواتین پر حملوں کی تصویریں دکھا کر مظاہروں میں شریک بلبائیوں اور فتنہ گر عناصر کو اشتعال دلاتے رہے۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور پاکستانی کرنسی کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ ہوا ہے اور اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ امریکی ڈالر مزید 1.09 روپے مہنگا ہونے کے بعد 240 روپے کا ہو گیا ہے۔ گزشتہ 28 جولائی کو ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں 239.94 روپے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا۔ وعدہ رہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے دور میں ڈالر 57 روپے سے زیادہ تک مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ عمران خان کی 3.5 سالہ حکومت میں ڈالر 58 روپے سے زیادہ تک مہنگا ہوا تھا۔ یمنی عوام نے 21 ستمبر کے انقلاب کی 7ویں سالگرہ کی مناسبت سے صوبہ سعدہ میں وسیع پیمانے پر ریلیاں نکالی ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ اور اس تحریک کے سابق اور موجودہ رہنماؤں کی تصاویر کے ساتھ ان کی حمایت میں نعرے درج تھے۔ ریلیوں کے اختتام پر مختلف رہنماؤں نے خطاب کیا اور ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس میں یمن کے عوامی حکمرانوں کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ بحرین کی الوفاق پارٹی نے زور دے کر کہا ہے کہ بحرین کی شاہی حکومت ایک شکست خوردہ اور بحران زدہ حکومت ہے، جو کہ عوام کے غم و غصے سے خوف زدہ ہو کر صہیونی حکومت کی گود میں بیٹھ گئی ہے۔ الوفاق پارٹی کے نائب سربراہ حسین الدیہی نے کہا ہے کہ بحرین کی آل خلیفہ حکومت منامہ کی اسلامی تاریخ اور تشخص کو ختم کرنے کی غرض سے صہیونیوں کو اس سرزمین پر بسا رہی ہے اور سائبر شعبے میں غاصب اسرائیلیوں کی خدمات حاصل کر کے بحرین کے عوام اور ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آل خلیفہ کو بحرین میں ذرہ برابر مقبولیت حاصل نہیں ہے۔ عراق کے صوبہ دیالہ میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. حشد العشائری کے ایک کمانڈر نے اس خبر کا اعلان کیا ہے. عراق کی حشد العشائری افواج کے ایک کمانڈر احمد موسیٰ نے بتایا کہ عراق کے مشرق میں واقع صوبہ دیالہ کو داعش دہشت گردوں کے بقایا سے صاف کرنے کے لیے ایک وسیع فوجی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. احمد موسیٰ نے بتایا کہ اس فوجی کارروائی کا مقصد علاقے سے داعش دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگانا اور اطراف کے دیہی علاقوں کو ان عناصر سے پاک کرنا ہے. غاصب صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے موجودہ وزیر اعظم لاپید پر کاریش گیس فیلڈ کے معاملے میں پیچھے ہٹنے اور حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے مقابلے میں جھک جانے کا الزام لگایا ہے. المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک ٹویٹ میں غاصب صہیونی حکومت کے موجودہ وزیر اعظم لاپید پر الزام لگایا ہے کہ وہ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سے مرعوب ہو گئے ہیں. نیتن یاہو نے کہا کہ حسن نصر اللہ نے دھمکی دی ہے کہ لبنان کے ساتھ گیس سمجھوتے پر دستخط سے پہلے اگر کاریش گیس فیلڈ سے گیس نکالنے کی کوئی کارروائی کی گئی تو اسرائیل پر حملہ کر دیا جائے گا، جس سے لاپید خوف زدہ ہیں اور کاریش گیس فیلڈ سے گیس نکالنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور اس طرح انہوں نے اسرائیل کی نگرانی اور جائزے کے بغیر اربوں ڈالر کے گیس فیلڈ کو لبنان کے سپرد کر دیا. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے محدود پیمانے پر فوجیوں کو لام بند کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ممالک روس کو مکمل طور پر تباہ و برباد اور اسے نہایت کمزور نیز اس کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے بدھ کے روز مشرقی یوکرین اور دومباس کے علاقوں کے ان عوام سے جو روس میں شمولیت کے لیے ریفرنڈم کا مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے ٹی وی خطاب میں کہا کہ فوج میں صرف انہیں لوگوں کو طلب کیا جا رہا ہے جنہوں نے فوجی ٹریننگ حاصل کی ہے اور انہیں ہی مزید فوجی تربیت دی جا رہی ہے. انہوں نے محدود ملٹری موبائلائزیشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام روس کے اقتدار اعلی اور اس کی یکجہتی کو بچانے کے لیے عمل میں لایا جا رہا ہے اور اس سے آئندہ کا فیصلہ کیے جانے میں مدد ملے گی. انہوں نے مغربی ملکوں کے رشین فوبیا کے پروپیگنڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ملکوں نے ساری حدیں پار کر لی ہیں اور اب وہ یوکرین کو فوجی ہتھیاروں کی فراہمی کے علاوہ روس کی سرزمین پر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. حماس کے ترجمان نے فلسطینی انتظامیہ کے سیکورٹی ادارے سے دو فلسطینی شہریوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر گرفتاریوں کو ختم کرے. تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا ہے کہ ماسب اشتیا اور امید تبیلا نام کے فلسطینی شہریوں کی گرفتاری سے عوام کے درمیان غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے، لہذا فلسطینی انتظامیہ ان دونوں فلسطینیوں کی حراست ختم کرتے ہوئے سیاسی بنیادوں پر گرفتاریوں کو فوری طور پر روکے. انہوں نے کہا کہ اشتیا اور تبیلا کی گرفتاری پر خاموش بیٹھنا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ فلسطینی انتظامیہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ سیاسی بنیادوں پر گرفتاریوں اور مزاحمتی محاذ کے رہنماؤں کو حراست میں لیے جانے پر غرب اردن کے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. حماس کے ترجمان نے ماسب اشتیا اور تبیلا کو صہیونی حکومت کے حوالے کرنے کی جانب سے محمود عباس کی خفیہ پولیس کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام اس اقدام کو مسترد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ استقامتی گروپوں کے جوانوں کو اغوا کرنے اور ان کے خلاف وارنٹ جاری کرنے سے فلسطینی عوام تشویش میں مبتلا ہیں. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے ڈاکٹر راشد عباس صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما, انہیں سلام عرض کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں.
سلام ورحمۃ اللہ.
جی ڈاکٹر صاحب, رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے اپنے خطاب میں فرمایا ہے کہ ملک کا تحفظ, دفاع اور دشمن کے خلاف خطرات سے مقابلہ سر تسلیم خم کرنے سے نہیں, استقامت و مقاومت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ. جیسے کہ آپ نے خبروں میں بھی ذکر کیا کہ آج رہبر انقلاب اسلامی نے خطاب میں جو بنیادی باتیں کی ہیں وہ استقامت اور مقاومت کے عنوان سے, اور یقیناً آپ کو اطلاع ہوگی کہ اس وقت ایران کے اندر ہفتہ دفاع مقدس کے عنوان سے مختلف تقریبات ہو رہی ہیں. 1980 میں صدام نے, ابھی انقلاب اسلامی کو کامیاب ہوئے کچھ عرصہ, بڑا مختصر عرصہ گزرا تھا کہ صدام نے جہریت کا ارتکاب کیا اور وہ جنگ تقریباً 8 سال تک جاری رہی, اور ان 8 سالوں میں دنیا نے جو دیکھا وہ اس منظر کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ دنیا کی تمام طاقتیں, یعنی اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز جو تھیں, روس اور امریکہ, وہ بھی عراق کے ساتھ صدام کے ساتھ تھیں, یورپ پورے کا پورا صدام کے ساتھ تھا, علاقے کے جو عرب ممالک تھے وہ بھی صدام کی حمایت میں کھڑے تھے, لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے مجاہدین نے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت نے جس انداز سے اس جنگ کو دوسرے الفاظ میں جس انداز سے اس جنگ کے ماحول کو 8 سال تک دشمن کا مقابلہ کیا اور کامیابیاں حاصل کیں, وہ یقیناً ایک اسلامی انقلاب کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے. اور اسی تناظر میں آج رہبر انقلاب اسلامی کی جو آج کی تقریر تھی وہ بنیادی طور پہ اسی جنگ اور 8 سالہ دفاع مقدس کے تناظر میں تھی. چونکہ اس وقت جنگ کے جو سابقہ کمانڈرز تھے یا فوج اور سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے جو موجودہ عہدیداران کمانڈرز ہیں ان سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب تھا, اور یہی موضوع یعنی مقدس دفاع سر فہرست تھا, اور اس میں انہوں نے بنیادی بات وہی کیا کہ جو آپ نے اپنے سوال میں اٹھائی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ یہ جو ملک کا دفاع ممکن ہوا ہے یا ملک کا تحفظ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے یا دشمن کے خطرات کا جو ہم نے مقابلہ کیا ہے وہ صرف اور صرف استقامت کی وجہ سے ہے. اگر اس وقت ایرانی مجاہدین, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, ایرانی قوم مقاومت اور استقامت کا راستہ اختیار نہ کرتی اور سر تسلیم خم کر لیتی اور صدام کے سامنے شکست تسلیم کر لیتی تو آج یہ ایران نہ ہوتا. ماضی میں بھی ایرانی تاریخ اگر آپ پڑھیں, واحد اسلامی انقلاب کے بعد جو جنگ ہوئی ہے جس میں ایران نے اپنا ایک چپا بھی, ایک بالشت بھی دشمن کو نہیں دی, اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں انقلاب اور اسلامی نظام سے پہلے, ہر بار ایران کو کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے زمین کا دشمن کو دینا پڑا. اس دفعہ کی یہ جو 1980 کی جنگ تھی, صدام کی بھی یہی خواہش تھی کہ ماضی میں حملہ آور آتے تھے اور ایران کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اس دفعہ صدام کی یہ خواہش تھی کہ جو ایران کے عربی بولنے والے جو صوبے ہیں کم از کم وہ ایران سے ہتھیار لے, اور وہ عربی بولنے والے صوبے جو عراق کا حصہ بن جائے. لیکن اس دفعہ ظاہر ہے قیادت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی, نظام اسلامی تھا, اور مجاہدین کے اندر جو جوش و جذبہ تھا وہ اس قدر قوی تھا اور ان کے اندر شوق شہادت اور شوق جہاد اپنے عروج پہ تھا کہ انہوں نے خالی ہاتھ دشمن کا مقابلہ کیا. رہبر معظم نے آج کی اس تقریر میں ایک اور بھی اشارہ کیا کہ اس وقت ہم دفاعی قوت کے عنوان سے خطے کے اندر ایک مضبوط سپر پاور کی طرح ہیں, جبکہ جب انقلاب کامیاب ہوا اور صدام نے حملہ کیا تو اس زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ خود رہبر معظم نے اپنی ایک تقریر میں ایک دفعہ اشارہ کیا تھا کہ اس دور میں ہمارے پاس ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھے, اس دنیا میں کوئی ملک ہمیں ہتھیار دینے کے لیے تیار نہیں تھا, پیسے ڈبل پیسوں سے بھی ہتھیار دینے کے لیے تیار نہیں تھا, بلکہ رہبر انقلاب اسلامی کے الفاظ ہیں کہ ہمیں جو خاردار وہ کانٹے دار جو تار ہوتی ہے وہ بھی ہمیں بیرون ملک سے لانے کی اجازت نہیں تھی کہ ہم کہیں پہ اس خاردار کانٹوں سے کوئی اپنا ایک مورچہ ہی محفوظ کر سکیں. تو اس حالت میں یہ جنگ شروع ہوئی. اور اس وقت اسلامی انقلاب کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے جو اشارہ فرمایا کہ ہم اس وقت دفاعی صنعت میں خود کفیل ہیں اور خود کفالت کے اس دور میں ہمارے پاس جو میزائل ہیں, میزائل ٹیکنالوجی سے پوری دنیا خوف کھاتی ہے. اس وقت جو ایران کے پاس ڈرونز ہیں, ان ڈرونز کے عنوان سے خود امریکیوں کی, امریکی حکام کا یہ اعتراف ہے کہ ایران کے پاس جو ڈرونز ہیں انہوں نے خطے کے اندر امریکہ اور یورپ کی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا ہے, کہ اس ڈرونز نے اس طاقت کے توازن کو جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. تو دشمن بھی گویا اعتراف کرتا ہے کہ ایران اس وقت دفاعی قوت کے عنوان سے جو ہے وہ ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہو چکا ہے. تو جو آپ کا سوال تھا, نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ اگر اس وقت استقامت اور مقاومت نہ کی جاتی تو آج ایران بھی کسی ایسے چھوٹے سے ملک کی طرح کسی کا دست نگر ہوتا اور نہ اپنے فیصلے کر پاتا, نہ اپنی حکومت ہوتی, اور نہ عوام کو اس انداز سے عزت و احترام کے ساتھ جانا پہچانا جاتا. تو اس لحاظ سے رہبر معظم نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے کہ استقامت اور مقاومت ہی کامیابی کا راز ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا اس سیاسی گفتگو کے لیے. بہترین رہبر کی تقریر کو آپ نے سامعین تک پہنچایا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, مدینے کی ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا, وہ تجھے سفینے کا, بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے, وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا, وہ بتائیں گے تجھ کو مدینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی ہر طرف نمایاں ہے موجزہ پسینے کا ہر طرف نمایاں ہے موجزہ پسینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا چھوڑ کر قدم ان کے اڑنا تو ہواؤں میں چھوڑ کر قدم ان کے سے ہے قرب حق کے زینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 30 شہری ور 24 سفر المظفر اور 21 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چوبیس سفر سن 385 ہجری قمری کو معروف ادیب اور سلطنت دیلمیان کے دانشور وزیر صاحب بن عباد کا انتقال ہوا۔ وہ ایک زبردست اہل قلم اور تخلیقی صلاحیت کے حامل شخص تھے اور علم و فضل اور شعر و ادب میں یکتائے روزگار تھے۔ شیخ صدوق جیسے اس دور کے چند معروف ترین دانشوروں نے اپنی بعض کتابیں ان کے نام سے منسوب کی ہیں۔ وہ دیلمی سلطنت میں وزیر ہونے کے باوجود مادیات اور دنیاوی آسائشوں سے ہمیشہ دور رہے۔ صاحب بن عباد کی گنا قدر کتابیں بھی موجود ہیں۔ لغت کے باب میں لکھی گئی ان کی اہم ترین کتاب المحیط ہے جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اکیس ستمبر سن 1832 عیسوی کو برطانیہ کے نامور قصہ گو اور شاعر سر والٹر اسکاٹ کا انتقال ہوا۔ وہ 2 نومبر 1771 عیسوی کو ایڈنبرا میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں پولیو ہونے کی وجہ سے ان کی ٹانگیں متاثر ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور وکالت پڑھ کر وکالت شروع کر دی۔ ان کو نوجوانی سے ہی شعر و شاعری، تاریخ اور قصے کہانیوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ والٹر اسکاٹ نے عوامی ترانے اور غزلیں جو کاشتکار زبانی گاتے تھے جمع کرنی شروع کیں۔ نیز سن 1803 میں ان غزلوں اور ترانوں کا مجموعہ تین جلدوں میں شائع کرایا. ان کو اسکاٹلینڈ کے قصائد، عوامی ترانوں اور کلاسیکی شاعری کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھیں، اور یہ کلام جمع کر کے انہوں نے اپنے وطن کے ادب کی عظیم خدمت کی ہے. اکیس ستمبر سن 1897 عیسوی کو مصور مشرق عبد الرحمان چغتائی پیدا ہوئے. ان کا تعلق عہد شاہ جہانی کے مشہور معمار احمد معمار کے خاندان سے تھا. 1914 میں انہوں نے لاہور سے آرٹ کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا. اس دوران انہوں نے استاد میران بخش سے خاصا استفادہ کیا. 1928 میں مرقع چغتائی شائع کرائے، جس میں غالب کے کلام کی مصورانہ تشریح کی گئی تھی. یہ اردو میں اپنے طرز کی پہلی کتاب تھی جس کی شاندار پذیرائی ہوئی. عبد الرحمان چغتائی ایک اچھے افسانہ نگار بھی تھے. ان کے افسانوں کے دو مجموعے لگان اور کاجل شائع ہو چکے ہیں. انہوں نے قیام پاکستان کے بعد پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ ڈیزائن کیا تھا. اکیس ستمبر سن 1909 عیسوی کو افریقی ملک گھانا کی تحریک آزادی کے بانی اور معروف سیاستداں ڈاکٹر کوامے انکرومے پیدا ہوئے. انہوں نے انگلستان کے خلاف گھانا کی تحریک آزادی میں انتہائی فعال کردار ادا کیا. 1951 میں ہونے والے پہلے انتخابات میں ڈاکٹر انکرومے نے قومی عوامی پارٹی کے سربراہ کے حیثیت سے حصہ لیا اور واضح کامیابی کے بعد وزیراعظم کے عہدے تک پہنچے. ان کی قیادت کے نتیجے میں ہی گھانا 1957 میں ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا. 1966 میں جب وہ چین کے دورے پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں جنرل جوزف اینکرا نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. 1972 میں ڈاکٹر اینکرومے کا انتقال ہو گیا. تیس شہریور سن 1366 ہجری شمسی کو خلیج فارس میں دو امریکی ہیلی کاپٹروں نے ایک لاجسٹک بحری جہاز ایران اجر پر حملہ کیا. جنگی محاذوں پر جاہر عراقی افواج کی ناکامی اور شکستوں کے بعد امریکہ نے صدام حکومت کی حمایت میں 1366 ہجری شمسی کے موسم گرما میں باقاعدہ طور پر ایرانی بحری جہازوں، آئل جیٹیوں اور مسافر بردار طیاروں پر حملے شروع کر دیے تھے. امریکہ کا مقصد جنگ ختم کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا تھا. امریکہ کے دو ہیلی کاپٹروں نے بین الاقوامی سمندر میں بندر عباس سے بوشہر جانے والے ایرانی بحریہ کے لاجسٹک جہاز ایران اجر کو بارودی سرنگیں بچھانے کے الزام میں بغیر کسی انتباہ کے اپنے حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جہاز کے حملے کے 4 افراد شہید اور 4 زخمی ہو گئے، جبکہ اس جہاز کے 10 دیگر افراد کو امریکی گرفتار کر کے لے گئے. اکیس ستمبر سن 1994 عیسوی کو فرانس کے اسکولوں میں اسلامی پردہ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی. جمہوری ملک فرانس نے انفرادی اور اجتماعی آزادی اور جمہوریت کے دعوے کے باوجود ایک ایسا قانون وضع کیا ہے جس کے مطابق فرانس میں اسکولوں میں زیر تعلیم طالبات اسکولوں میں اسلامی حجاب نہیں کر سکتی، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں اسکول سے نکال دیا جائے گا. بعد میں اس قانون کا دائرہ فرانس کے کالجوں اور یونیورسٹیوں تک بڑھا دیا گیا. اسلامی حجاب پر پابندی کے قانون پر ایسے وقت میں عمل کیا جا رہا ہے کہ جب فرانس میں ہر شخص کو جب تک کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اپنے دینی عقائد اور اعمال کی انجام دہی میں آزادی حاصل ہے. فرانس نے اپنے ان تمام تر دعووں کے باوجود اس اہم اصول کی خلاف ورزی کی ہے. سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام جادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی نے طالبان حکومت کے ساتھ بات چیت کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان امور تھامس ویسٹ نے صحافیوں کو بتایا، ہم طالبان کے ساتھ بات چیت کے حق میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات ضروری ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے نے دعویٰ کیا کہ طالبان حکومت کے ارکان کے سفری استثناء کے حوالے سے امریکہ کوئی خاص موقف نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے 13 طالبان عہدیداران کے سفری استثناء پر کوئی معاہدہ نہیں کیا اور ان کے سفری استثناء میں توسیع نہیں کی۔ افغانستان کے امور کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے کا بیان طالبان حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے وائٹ ہاؤس کی رضامندی کے حوالے سے نیا موقف ہے، جو وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے اس گروہ کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ طالبان کے ساتھ تعاون کے لیے امریکہ کے نئے نقطۂ نظر کی وجہ کے بارے میں تھامس ویسٹ کی جانب سے کیا جانے والا دعویٰ افغان عوام کے مسائل کے حل میں مدد کے بارے میں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب تک واشنگٹن طالبان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتا، وہ افغانستان کے عوام کو موجودہ چیلنجوں سے نکلنے میں مدد نہیں دے سکتا۔ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ امریکی حکومت نے موجودہ صورتحال میں، جو اس ملک کے تقریباً 10 ارب ڈالر کے اثاثوں کو منجمد کیے جانے کے باوجود کے جو کہ افغانستان کی معیشت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے، بہرحال امریکہ نے طالبان کے ساتھ بات چیت کا راستہ کیوں اختیار کیا، اس بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چین اور روس بین الاقوامی میدانوں میں امریکہ کے اہم حریفوں کے طور پر طالبان کے حوالے سے لچکدار موقف رکھتے ہیں اور کئی بار اس گروپ نے ان سے افغانستان کی تعمیر نو کے عمل میں حصہ لینے کے لیے کہا، وائٹ ہاؤس کو خدشہ ہے کہ اس سلسلے کے جاری رہنے کی صورت میں طالبان کے ساتھ تعاون اور بات چیت کا فقدان بیجنگ اور ماسکو کو افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ امریکہ جو افغانستان میں طالبان کی واپسی میں مدد کر کے پڑوسی ممالک اور خطے کے دیگر ممالک کے لیے سیکیورٹی چیلنج پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ سابقہ نتائج کا منظر نامہ واشنگٹن کے علاقائی مفادات کو خطرے میں ڈالنے کا سبب بن رہا ہے۔ اسی بنیاد پر امریکی حکومت نے افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے اپنے سابقہ منظر نامے کو درست کرنے کے لیے اس گروپ کے ساتھ عدم تعاون کے انداز کو تبدیل کیا ہے تاکہ طالبان سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور روس اور چین کے خلاف اپنی غیر ذمہ دارانہ غیر اعلانیہ پالیسیوں کو آگے بڑھانے کی زمین ہموار کرے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے طالبان کے ساتھ تعاون نہ کرنے سے لے کر اس گروپ کے ساتھ بات چیت تک کی تبدیلی کے صرف سیاسی مقاصد اور محرکات ہیں جن کی بنیاد بین الاقوامی نظام میں ایک دوسرے سے سبقت لینا رہا ہے، اور یہ امر افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنے پر مبنی تھامس ویسٹ کے دعوے کے برعکس ہے۔ گزشتہ ایک سال میں افغانستان کے لوگوں کے لیے انسانی امداد میں کمی کرنے کے لیے امریکہ کے طرز عمل سے اس ملک کے اثاثوں کو روکنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وائٹ ہاؤس افغانستان کے مسئلے کا جائزہ لینے اور فیصلہ کرنے میں اس ملک کے مظلوم عوام کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ سامی، روسی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام پر زور دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے طالبان حکومت سے کہا کہ وہ ایک وسیع البنیاد حکومت بنانے کے اپنے وعدے پر عمل کرے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ایک ہم گیر حکومت بنانے کے ساتھ ساتھ طالبان کی حکومت کو دہشت گردی اور منشیات کے پھیلاؤ سے نمٹنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ لاوروف نے کہا کہ ہم طالبان سے کہتے ہیں کہ وہ قومی مفاہمت اور ایک ایسی جامع حکومت کی تشکیل کے حوالے سے اپنے وعدے پورے کریں جو تمام نسلی اور سیاسی حالات کے مفادات کی عکاسی کرے۔ روس کے وزیر خارجہ کی جانب سے طالبان گروپ سے افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی درخواست، جس میں اس ملک کے تمام قومی اور نسلی گروہوں کی شرکت شامل ہو، طالبان سے عالمی برادری کے مطالبات کا اعادہ ہے۔ روس، جس کے کابل میں اپنے سفارت خانے کے قریب ایک دہشت گردانہ دھماکہ ہوا تھا، نے طالبان حکومت کو افغانستان میں اس ملک کی سیاسی نمائندگی کو محفوظ اور یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور روس کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماسکو افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا خواہاں ہے۔ اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد روس، چین بین الاقوامی نظام کے ان چند طاقتور ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے اس گروپ کے خلاف نرم رویہ اختیار کیا ہے۔ روس نے افغانستان پر طالبان کی حکومت کے ابتدائی مہینوں کے دوران ماسکو میں اس گروپ کے ایک وفد کی میزبانی کی۔ یہ ملاقات طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے تاس نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں اس بات پر زور دینے کے بعد ہوئی ہے کہ طالبان کو امید ہے کہ روس افغانستان کی تعمیر نو میں سنجیدہ حصہ لے گا، کیونکہ افغانستان نے گزشتہ دہائیوں میں بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو میں روس کے مستقبل کے کردار کے بارے میں طالبان کے مثبت نقطۂ نظر کو ماسکو حکام نے افغانستان میں در اندازی کرنے اور اس ملک میں امریکہ کی واپسی کو روکنے کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھا ہے۔ طالبان کی جانب سے افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی ضرورت کے بارے میں روسی وزیر خارجہ کا تازہ بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ماسکو تمام قومی اور نسلی برادری کی شرکت کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کرنے کی ضرورت کے بارے میں عالمی برادری کے موجودہ اتفاق رائے کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہے۔ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر لاوروف کا نیا موقف ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب چند ماہ قبل طالبان کی جانب سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے حوالے سے تبصرے سامنے آئے تھے۔ روس کے صدر نے کہا تھا کہ ان کا ملک ممکنہ طور پر جلد ہی طالبان کو دہشت گرد گروپوں کی بلیک لسٹ سے نکال دے گا۔ بلا شبہ پوٹن کے ان الفاظ کا یہ حصہ کہ دنیا کو افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ اپنی بات چیت پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اس گروپ کے عہدیداروں میں زبردست جوش و خروش کا باعث بنا۔ امریکی اور یورپی حکام کے مقابلے میں طالبان کے حوالے سے روسی اعلی حکام کے مختلف لہجے کے باوجود کریملن طالبان کے حوالے سے عالمی برادری کے موجودہ طرز عمل سے ہٹ کر کوئی اقدام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ افغانستان کے لیے روسی صدر نے طالبان کے خلاف موجودہ پابندیوں کے خاتمے کو ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام، دہشت گردی اور منشیات کے خلاف جنگ سے مشروط کیا تھا۔ طالبان کے ابتدائی اندازے کے برعکس کہ وہ اس گروپ کو تسلیم کرنے کے لیے پیوٹن کے سازگار رائے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود روسی حکومت طالبان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی شرط ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہے، جس سے اس گروپ کی امیدیں دم توڑ سکتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اندرونی سیاسی تعطل اور بین الاقوامی تنہائی سے بچنے کے لیے طالبان حکومت کو صرف افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل اور تمام قومی اور نسلی گروہوں کو حکمرانی کے میدان میں شامل کرنے کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ سامن، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے طالبان سے شہریوں کے حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رد عمل کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خط میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کی حمایت کے لیے قرارداد جاری کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق افغانستان میں انسانی حقوق کی حمایت کرنے والے اداروں کی بندش کی وجہ سے خواتین کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اس موقف کے بعد طالبان حکومت نے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے دعووں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ طالبان کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ ان اقدامات کا ایک سیاسی پہلو ہے اور طالبان کے آنے کے بعد شہریوں کے حقوق کو اسلامی اصولوں کے دائرے میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد اس ملک کے عوام اور سول اداروں میں یہ تشویش پیدا ہو گئی تھی کہ اس گروہ کے دوبارہ اقتدار میں آنے سے انسانی حقوق کے بنیادی قوانین کی شدید خلاف ورزی ہوگی اور انفرادی اور اجتماعی حقوق کا احترام نہیں کیا جائے گا۔ پہلے مہینوں میں طالبان کی حکومت نے افغانستان میں اقتدار پر قبضہ کرتے ہوئے اس ملک میں انسانی حقوق کمیشن کو تحلیل کر دیا، جس پر طالبان انتظامیوں کو میڈیا اور افغان سول سوسائٹی کے کارکنوں کے بڑے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان کا آزاد انسانی حقوق کمیشن 16 سال قبل ملک کے صدر حامد کرزئی کے حکم پر قائم کیا گیا تھا، اور اس کمیشن کے قیام کے قانون کے تیسرے باب میں اس ادارے کے فرائض اور اہلیت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قانون کے 5ویں آرٹیکل میں افغانستان کے آزاد انسانی حقوق کمیشن کا قیام ملک میں انسانی حقوق کی پاسداری، انسانی حقوق کو عام کرنے اور ان کے تحفظ کی نگرانی، صورتحال کی نگرانی اور لوگوں کو انسانی حقوق اور آزادیوں تک کیسے رسائی حاصل ہے کے بارے میں وضاحت دی گئی ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کیسز کی جانچ اور تفتیش کرنا، ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کو اپنانا اس ادارے کے اہداف کے طور پر اعلان کیا گیا ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کمیشن کی تحلیل کے ساتھ جو اس ملک میں انسانی حقوق اور ان کے خلاف ورزیوں کی نگرانی کرنے والا واحد ادارہ تھا، اس کے ذریعے افغانستان میں انفرادی اور اجتماعی حقوق کے تحفظ کے لیے سول سوسائٹی کے لیے واحد راستہ کھو گیا۔ طالبان کی حکومت کے 1 سال سے زائد عرصے کے بعد شائع شدہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے، اور اس ملک کے اندر ہونے والی تنقید اور احتجاج کے علاوہ عالمی برادری اور خاص طور پر انسانی حقوق کے اداروں نے بھی ان حالات پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور احتجاج کا تعلق خواتین کے حوالے سے پیش آنے والی پالیسیوں سے ہے، جس کی وجہ سے اس ملک میں خواتین کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے عالمی برادری کا بنیادی مطالبہ سامنے آیا ہے۔ ایک شبہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب تک طالبان افغان معاشرے میں خواتین سمیت مختلف گروہوں کے حقوق کے احترام کے حوالے سے اپنی پالیسیوں پر عمل کا آغاز نہیں کرتے، عالمی برادری اس گروپ کی خود مختاری کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے اپنا موقف تبدیل نہیں کرے گی۔ افغانستان میں خواتین کے احتجاج اور عالمی برادری کی جانب سے طالبان کی جانب سے خواتین پر عائد پابندیاں ہٹانے کی مسلسل درخواست کے باوجود اس گروپ نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، اور یہ مسئلہ اقوام متحدہ طالبان حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششوں کا سبب بنا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کن اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران: صدر آیت اللہ رئیسی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں سفارتی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ روزنامہ الزمان: گوترش کا مشرق وسطی پر بیان، عراق کی پائیداری خطرے میں، شام میں تشدد جاری اور ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ مشکل منزل میں۔ اور جاپان ٹائمز: بائیڈن کا کہنا ہے کہ وبا ختم ہو گئی لیکن کم سے کم 400 لوگ روزانہ مر رہے ہیں۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان: صہیونی حکومت میں بڑا معاشی بحران۔ اخبار لکھتا ہے اسرائیلی اخبار یدیوت اہارونوت نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ہر 5 اسرائیلی گھرانوں میں سے ایک گھرانہ فوڈ سیکورٹی سے محروم ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل میں مہاجروں کے 10 لاکھ سے زائد بچوں کو ہمیشہ غذا تک دسترسی حاصل نہیں ہوتی، اور حکومت اب تک اس بحران پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ لیٹیٹ نامی ادارے کی جانب سے تیار کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت 680,475 مہاجر یہودی گھرانے فوڈ سیکورٹی سے محروم ہیں اور 312,825 گھروں کی حالت تشویش ناک ہے۔ روزنامہ القدس العربی، سلامتی کونسل اسرائیل کو غاصبانہ قبضہ ختم کرنے پر تیار کرے امیر قطر۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں ایک بار پھر زور دیا کہ ان کا ملک فلسطینی قوم کے ساتھ متحد ہے اور سلامتی کونسل کو اسرائیل کو فلسطینی علاقوں پر غاصبانہ قبضہ ختم کرنے پر تیار کرنے اور 1967 کی سرحدوں اور مشرقی بیت المقدس کے دارالحکومت کے ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، پی ٹی آئی کا متوقع لانگ مارچ روکنے کے لیے خندقیں کھودنے، ڈرون سے آنسو گیس کی شیلنگ کا فیصلہ، بڑا دعویٰ۔ روزنامہ جسارت، سزا یافتہ نواز شریف سے مشاورت، حلف کے خلاف ورزی ہے، عمران خان۔ اور جن ستہ، سائنسدانوں کو ملا 38 کروڑ سال پرانا دل۔ اور ایرنا، یورپی یونین کی کونسل کے سربراہ کی صدر رئیسی سے ملاقات، ایران کو قابل اعتماد ضمانت کے مطالبے کا حق حاصل ہے، صدر ایران۔ فارس نیوز ایجنسی، ایران، وینزویلا اور روس سے چین کے تیل کی درآمدات میں اضافہ، بیجنگ نے امریکہ سے تیل نہیں خریدا۔ سانا نیوز ایجنسی، غاصب امریکی فوجیوں نے 60 آئل ٹینکروں کی مدد سے پھر شام کا تیل چرا لیا۔ اور رویٹرز، یوکرین نے مغوضہ علاقوں کو ضم کرنے کے روسی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت،
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کا ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41ویں آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گنہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں، جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ درحقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باغ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، بااثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بیجا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کی جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے، اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرمند ہونے کے باوجود متکبر اور ہٹ دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامن، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا، وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح کی جو مادی شے نہیں ہے زندہ و باقی رہتی ہے، اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراکندہ ہو گئے ہوں گے ایک جگہ جمع ہوں گے، اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی، نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآن آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا نشریات کا آخری پروگرام مقدس دفاع، اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشرے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے عالمی سامراجی طاقتوں کی ایما پر نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ صدام اور اس کے حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تازہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومتی اور دفاعی نظام ابتدائی مرحلے میں ہے، لہٰذا وہ صدام کی جارحیت کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا سکے گا اور صدام جلد ہی اس پر کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ لیکن 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد دنیا پر ثابت ہو گیا، اگر قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد و ہم آہنگی موجود ہو اور عوام اور قیادت ایک نظریے اور ہدف پر متفق ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ ایران عراق جنگ میں بھی آپ کو عوام اور قیادت، یعنی ایرانی عوام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق تھا، اس نے ایرانی قوم میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ سینکڑوں سال بعد ایرانی عوام نے صدر اسلام کی جنگ بدر و خندق و خیبر کی یادیں تازہ کر دی۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل میں اثر و نفوذ اتنا گہرا تھا کہ محاذ جنگ سمیت ہر میدان میں ایرانی نوجوان انقلاب اسلامی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف باللہ اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والی عظیم ہستی تھے۔ آپ قرآن کی بہت سی آیات جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے منہ بولتا مستاق تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے تھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اپنے قلوب کو ذکر خدا سے اطمینان دو۔ قرآنی تعلیمات پر عمل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی قیادت میں تبدیل کر دیا تھا جو بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹاف کے ایک فرد جناب محمد علی انصاری اس دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، جب صدام نے بیک وقت ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں پر شدید ترین حملہ کیا تو ایرانی حکام پریشانی اور اضطراب کی حالت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ کچھ وقت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض امور میں ان کی رہنمائی کی اور جب یہی حیران و پریشان و مضطرب حکام ملاقات کے بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ ان میں سے چند ایک تو برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن صدام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، ہم صدامی فورسز کو بغداد تک پہنچا کر آئیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ و جارحیت کے آغاز ہی میں ایرانی حکام اور ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک چور آیا تھا، چند پتھر پھینک کر واپس فرار کر گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جہاں ان کے اطمینان قلب کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں عوام کے جوش و جذبے کو بھی عروج پر پہنچانے کا باعث بنے اور دوست و دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جنگ کی قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ خدا پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والا قائد و رہبر ہے۔ سامعین، جنگ کے آغاز، درمیان اور خاتمے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ آسا جملے اور خطبات تھے جو مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو بلند کرتے اور وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ جنگ اور حملوں کے دوران مجاہدین اسلام کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کرتے وہ مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزم کو بالجزم کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کی یہ جملے، آفرین اور شاباش ہو آپ مجاہدین پر، آپ نے اپنے ملک کو ملائکۃ اللہ کے پروں پر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ممالک میں آپ سرفراز اور سرخرو ہوئے ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم صدام اور ان کی باز پارٹی کو ایسا تماچا رسید کریں گے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس طرح کے جملے مجاہدین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کی فتح و شکست دونوں صورتوں میں حوصلہ افزائی فرماتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خوبی اور عظمت یہ تھی کہ وہ تمام مجاہدین جن میں کمانڈر اور سپاہی اور رضاکار شامل تھے سب کو عزت و احترام دیتے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے، کسی بھی موقع پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے خوبصورت جملات اور کلمات سے ان کے عزم و یقین کو پختہ و مستحکم کرتے۔ آپ مختلف چھاونیوں اور محاذ جنگ پر مصروف مجاہدین کے لیے پیغام بھیجتے تھے۔ ایک فوجی آپریشن کربلا 7 کے موقع پر جب مجاہدین ایک ایسے بلند محاذ پر دفاع کر رہے تھے جس کی چوٹیاں کئی میٹر برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے وہاں تعینات فوجی بٹالین کے افسر سے براہ راست ٹیلی فون کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس کے اثرات نہ صرف اس مجاہد افسر پر مرتب ہوتے بلکہ بٹالین کا ایک ایک سپاہی عزم و حوصلے کا پیکر بن کر سخت ترین بلکہ موسمی اور جنگی حالات میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے لا تعداد واقعات ملتے ہیں جب آپ نے اپنی گفتگو، پیغام یا کردار و گفتار سے مجاہدین کے ساتھ ایسا تعلق برقرار کیا جس نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حساس ترین دور میں مجاہدین اور ایرانی عوام میں ایسا ناقابل بیان جوش و جذبہ پیدا کیا جس نے مجاہدین اور عوام الناس کو ہر طرح کی فداکاری، قربانی، جافشانی اور استقامت کے لیے آمادہ و تیار کر دیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے وہاں محاذ جنگ کے پیچھے کام کرنے والے مختلف اداروں من جملہ سیاسی و تبلیغاتی محکموں کو بھی باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر تاکید کرتے۔ آپ حکومتی اداروں کو مجاہدین کی ضروریات اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری فرماتے۔ آپ کا ایک معروف جملہ حکومتی اور رضاکارانہ بنیاد پر ہر کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا، محاذ جنگ اور مجاہدین کی مادی، معنوی اور روحانی پشت پناہی کو جاری رکھیں اور مجاہدین نور کی بھرپور حمایت کریں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر فوجی کمانڈروں، رضاکاروں اور محاذ جنگ پر موجود علماء اور حکام سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے اور اس کی روشنی میں احکامات جاری فرماتے۔ کسی نئے فوجی آپریشن کے آغاز، عراقی سرزمین کے اندر جا کر کارروائی کرنے یا شہروں کے دفاع، نیز دیگر جنگی اقدامات جیسے امور کے بارے میں فوجی اور سیاسی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے بڑی قاطعیت کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ صلاح و مشورہ اور عقلانہ بنیادوں پر منصوبہ کرتے اور جب فیصلہ کر لیتے تو شش و پنج یا مخمصے میں نہیں پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر جب صدامی فورسز نے آبادان کا محاصرہ کر لیا اور صورتحال انتہائی گمبھیر ہو گئی تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے بڑی قاطعیت اور فیصلہ کن لہجے میں فوجی فرمان جاری کیا اور مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ آبادان کا محاصرہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر فوجی کمانڈروں اور مجاہدین ہر دل و جان سے عمل کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں میں یہ قاطعیت الہی توفیقات کی بدولت تھی۔ آپ جب خدا کی توفیقات سے فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کے اثرات میں بھی خدائی توفیقات شامل ہو جاتیں اور کامیابیاں مجاہدین کا مقدر ٹھہرتیں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الہی عرفان تھا جو سب کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنا لیتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے لیے ہر کام انجام دیتے، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عرفانی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد آپ کے عاشق و مرید بن جاتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات، جملات اور خطبات میں یہ الہی عرفان جھلکتا تھا۔ آپ ایک موقع پر مجاہدین کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، آج جہاد و شہادت و میدان جنگ کے حجلہ عروسی میں داخل ہونے کا وقت ہے، آج عاشقان خدا کی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آپ کے اس طرح کے عارفانہ جملے مجاہدین کے قلب و ذہن پر ایک نور اور ہدایت بن کر اترتے اور ان کے اندر خوشنودی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بے مثال جذبہ بیدار ہوتا۔ سامعین، مجاہدین کا یہ عرفان ان میں شہادت و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا اور وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے دشمن کی کثرت سے ٹکرا جاتے اور شوق شہادت میں نئی تاریخ رقم کر دیتے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، ولایت، رہبری اور الہی فوجی کمانڈ تھی، جس نے صدام اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی مجاہدین کو استقامت و پائمردی عطا کی، اور انہوں نے صدام کے ساتھ شریک دنیا کی مشرقی و مغربی طاقتوں کو ناکوچنے چبوائے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی مجاہدین میں جو خود اعتمادی، ولایت مداری، احساس ذمہ داری، توکل، ایمان، استقامت، شجاعت اور روحانی قوت پیدا کی، اس نے دشمن کی طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا کر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت اور آپ کے افکار و نظریات کا اثر و رسوخ تھا، جس نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ دشمن کی جنگ کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔